الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے سر سے پاؤں تک ہمیں اپنی کتنی قیمتی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہماری بنیادی اور ایمانی ذمہ داری ہے. خدا نخواستہ اس زبان کو غلط استعمال کر لیا جائے تو یہی زبان انسان کے لیے بہت بڑے بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہے. صحیح استعمال کیا جائے تو اس زبان کے صحیح استعمال سے انسان بہت بڑے بڑے نفع حاصل کر لیتا ہے. حدیث مبارک آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ یہ زبان جس کا وجود تو دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن جرم اس کے بہت بڑے بڑے ہیں. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جسہ اس کا بہت چھوٹا سا ہے لیکن جرائم اس سے بہت بڑے بڑے صادر ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہے ایک چھوٹا سا وجود کا حصہ لیکن نیکیاں بھی اس سے بہت بڑی بڑی اللہ پاک کرا لیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اعمال کے اندر جو بدی والا پلڑا ہوگا اس میں صرف اس کا ایک کلمہ اف جو اس نے ماں باپ کے لیے نکالا ہوگا، بیزاری کا ایک کلمہ اف، حالانکہ کتنا چھوٹا سا دو حرف پر مشتمل ایک معمولی سا کلمہ ہے اف. فرمایا کہ جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور بھاری بھرکم ہوگا. بندے کی برائیوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے بہت بھاری بھرکم ثابت ہوگا. اتنا چھوٹا سا کلمہ جو زبان سے نکالا ماں باپ سے بیزاری کے اوپر اور ان کی خدمت سے اکتا کر، یہ چھوٹا سا کلمہ اتنا بھاری بھرکم. اور دوسری طرف اگر اسی زبان سے انسان اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریف اور پاکیزگی بیان کرتا ہے تو اس سے بڑے بھاری بھرکم کلمات بھی ادا ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ والحمدللہ تملأ المیزان. بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تو فرمایا کہ الحمدللہ کا کلمہ یہ ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأنی ما بین السماوات والارض. بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو چھوٹے چھوٹے کلمات کہہ لیتا ہے. فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں یعنی ترازو میں بہت بھاری بھرکم ہیں. اور وہ دو کلمے جو رحمان کو محبوب ہیں کہ جن کا پڑھنے والا رحمان کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، کہ جن کلمات کا پڑھنا زبان پر آسان ہلکا پھلکا لیکن ترازو کو بھاری بھرکم کرنے والے. فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، دو جملے زبان سے نکالے ہیں صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، تو یہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتے ہیں، بھاری بھرکم کر دیتے ہیں. تو اس زبان کا استعمال صحیح ہو تو نیکیاں بھی بہت بھاری بھرکم انسان کما لیتا ہے، اور خدا نخواستہ غلط ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لایا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ حساب کتاب جزا سزا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا, آخرت کے دن پر ایمان لایا, فرمایا کہ اسے چاہیے کہ جب کبھی وہ گفتگو کرے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اچھی بات زبان سے نکالے, ورنہ فَلْيَصْمُتْ, خاموش رہے, خاموشی میں اس کے لیے عافیت ہے. مَنْ صَمَتَ نَجَا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا جائے گا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بڑا ہلکا پھلکا سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کے نزدیک اس قدر ناپسندیدہ کلمہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس گفتگو کے اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں گراتے ہیں اس قدر گہرائی کے ساتھ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا ہے. اس فاصلے کے ساتھ, اس گہرائی کے ساتھ, اس بعد کے ساتھ اس کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں. اور ایک تیسری حدیث جو بخاری شریف ہی کی ہے, اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات انسان زبان سے کوئی چھوٹا سا کلمہ ادا کرتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند آتا ہے, اور اس کلمے کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہوتے ہیں کہ اس بندے کا درجہ جنت کے اندر رتبہ اور مقام بلند و بالا فرما دیتے ہیں, اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کتنی پیاری بات نکلی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ جس کے ذریعے سے بندے کو جنت کے اونچے درجے کا مستحق بنا دیا جاتا ہے. اور اس کے برخلاف فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لاپرواہی میں زبان سے کوئی بات نکالتا ہے جس کو وہ بہت ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے. یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے, اور اس قدر ناراض کرتا ہے کہ وہ بندے کو جہنم میں گرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے ایک ہلکا پھلکا سا کلمہ جس کو میں سمجھ رہا تھا, لیکن وہ اللہ کے ہاں اس قدر ناگواری کا باعث بنا کہ بندہ جہنم کو مستحق بن جاتا ہے. اسی لحاظ سے اکابرین فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیشہ پہلے تولو پھر بولو, گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لو کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے, کیا خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ, افضل ترین عمل مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اس کو اپنا لوں جو میرے لیے باعث برکت اور خیر ہو, نجات کا ذریعہ بن جائے. فرمایا کہ ہمیشہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر بتر رہے, لا یعنی گفتگو سے انسان خاموش رہے, اور فرصت کے لمحات میں, فارغ اوقات میں ذکر اللہ زبان پر جاری اور ساری رہے. یہ ذکر کہ ایک ایک کلمہ جس قدر بھاری اور بھرکم ہے, بندے کے لیے آخرت کے لیے تیاری کا ذریعہ بنتا ہے. ذکر اللہ کے اندر بے شمار کلمات ہیں, کلمہ طیبہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, تیسرا کلمہ ہے, اور دیگر جو تسبیحات ہیں, جو جس وقت انسان کے مزاج کے اندر بشاشت کے ساتھ جو بھی کلمہ انسان کی زبان پر آسانی کے ساتھ جاری اور ساری ہوتا ہو, انسان ہمیشہ اپنی زبان کو, فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. انسان جب تیزی کے ساتھ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا منہ تر بتر ہو جاتا ہے. آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھا کہ اس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو, تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسی مستقل مشغول اور مصروف رہے کہ تمہارا منہ اگر تر بتر ہو تو اللہ کی یاد کی وجہ سے تر ہو. اور جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں, اس وقت بھی آپ نے آگاہ فرمایا, فرمایا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم, فرمایا کہ لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں گرانے کا جو باعث بنے گی اس میں زیادہ تر لوگوں کی زبان کے کرتوت ہوں گے. زبان سے انسان بڑی بے باکی کے ساتھ کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا کہہ دیا. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا, حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال عطا فرمائی, فرمایا کہ زبان کی مثال تو چمچ کی ہے, دل کی مثال ہانڈی کی ہے. چمچ ہمیشہ ہانڈی میں سے وہی کچھ نکالے گا جو اس ہانڈی میں موجود ہوگا. تو فرمایا کہ اصل تو دل کے اندر انسان کے خیر اور شر بھرا ہوتا ہے. دل میں خیر ہے تو زبان سے بھی خیر نکلے گی, دل میں اگر شر ہے تو زبان سے بھی شر کا اظہار ہوگا. زبان تو اسی چیز کو ظاہر کرے گی جو دل کے اندر موجود ہوگا. تو فرمایا کہ جس کی زبان پر گند بھرا ہو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں گندگی غلاظت بھری ہوئی ہے, اور جس کی زبان صاف شفاف ہو تو فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ اس کا دل بھی صاف شفاف ہے. تو تو دل کی اصلاح کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ گند سے اس کو صاف رکھا جائے اور دل کی جلا کی جائے، صلاح اور فلاح کے ساتھ اس کو روشن اور منور کیا جائے، تو پھر وہی حال ہوا کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان کی زبان سے نفع کی بات نکلتی ہے، خیر کی بات نکلتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو پورے سر سے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء بدن ہیں یہ سارے متوجہ ہوتے ہیں زبان کی طرف اور کہتے ہیں کہ دیکھ زبان، ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرنا، تو اگر درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، تو اگر بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. بہت سارے فتنے، بہت سارے فساد اسی زبان کی وجہ سے برپا ہوتے ہیں. زبان کے کرتوت جن کو انسان محسوس نہیں کرتا، جا بجا جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بسا اوقات انسان دل آزاری کے جملے، تنزیہ جملے اور تانے دینے میں دریغ نہیں کرتا، دل توڑنے میں دیر نہیں لگاتا، دل شکستہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، قینچی کی طرح تیزی کے ساتھ زبان چلاتا ہے اور اگرے کے دل کو چیر دیتا ہے. فرمایا کہ یہی زبان کے کرتوت اوندھے منہ جہنم میں گرانے کا باعث بن جائیں گے. اور اگر انسان اپنی زبان کو لگام دینے والا ہو، قابو میں لا کر صحیح طرح چلانے والا ہو، تو پھر یہی زبان انسان کو کس قدر اونچے مقام پر پہنچاتی ہے کہ بندے کی زبان پھر ہمیشہ اس سے وہی کام وہی بات نکلتی ہے جو اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت ہوا کرتی ہے. صرف احساس پیدا ہونے کی دیر ہے کہ انسان کو احساس پیدا ہو جائے کہ یہ زبان کس قدر ایک حساس آلہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو بولتی ہے تو کس قدر روانی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ حروف کا وجود بنتا چلا جاتا ہے، اور انسان اظہار معافی ضمیر کس پیارے انداز سے کرتا چلا جاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کسی شخص نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء بدن بھی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں زبان اور کھال اور بال سارے اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو کہنے لگا کہ ان کی زبانیں تو ہیں نہیں، کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ زبان کی کوئی زبان ہے؟ جس اللہ نے اس زبان کے چھوٹے سے ٹکڑے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ گویا ہے، بولتی ہے، قیامت کے دن یہی صلاحیت اللہ تعالیٰ پورے وجود کے اعضاء کو دے دیں گے، ہر ہر عضو وہ گواہی دے گا اور بولے گا. تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس نے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ فر فر بولتا چلا جاتا ہے. اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ میرا ہر بول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے ہمارے نگہبان اس کے ساتھ موجود ہیں، وہ اس کے بولے ہوئے الفاظ کو لکھتے چلے جاتے ہیں. یہ آیت مبارکہ اگر ہمارے دل دماغ میں مستحضر ہو جائے کہ ہمارا ہر بول اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں، اور پھر آخرت میں اس بول کو تولا جائے گا، خیر کے بول بھی سامنے آئیں گے، شر کے بول بھی سامنے آئیں گے، تو پھر انسان بہت محتاط انداز سے زندگی بسر کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ حج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے قافلے والوں کے ساتھ، تو راستے کے اندر چلتے چلتے اونٹوں کے اوپر قافلہ رواں دواں تھا، کسی بیابان سے گزر رہے تھے، دور سے ایک اونٹ آتا ہوا دکھائی دیا. پاس جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس اونٹ کے اوپر کوئی بوڑھی خاتون سوار ہے، آواز سے اندازہ ہوا. قریب جب پہنچی تو حضرت نے سلام کیا کہ کون ہے، دیکھتے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم جب کیا تو جواب کے اندر وہاں سے آگے پلٹ کر جواب ملا، سلام قولا من رب الرحیم. آیت مبارک کا ایک ٹکڑا کانوں میں آیا، سلام قولا من رب الرحیم، رب ذوالجلال کی طرف سے سلام کا قول کہا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ اس نے ہمارے سلام کا جواب آیت مبارک کے ذریعے دیا ہے. پوچھنے لگے کون ہو، کیا مسئلہ ہے، تو جواب ملا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. قرآن کریم کی دوسری آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا کہ جسے اللہ گمراہ کرے تو پھر اسے کون ہدایت دے. سمجھ گئے کہ یہ کوئی راہ بھٹکی ہوئی خاتون ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ کہا کہ ادخل المصر انشاء اللہ آمینین، شہر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ چاہے تو، امن و سلامتی کے ساتھ شہر میں داخل ہو جاؤ. تو سمجھ گئے کہ یہ شہر میں جانے کا ارادہ رکھتی. یہ بھی آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی شہر کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ہمارے قافلے کے ساتھ ہو جائیں، ہم آپ کو شہر تک لے چلتے ہیں. تو اگلی آیت کا ٹکڑا سننے کو ملا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرت حیران ہو گئے کہ یہ عجیب و غریب خاتون ہے کہ ہر بات کے جواب میں آیت کا ٹکڑا پیش کر رہی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ہم چلنے لگے، وہ خاتون بھی ہمارے ساتھ ہو لی. چلتے چلتے کچھ عربی اشعار تھے میں گنگنانے لگا، آواز آئی فقرأوا ما تيسر من القرآن، آیت کا ٹکڑا پڑا کہ جو قرآن کریم تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو. اور میں چونک گیا کہ یہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ عجیب و غریب خاتون ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کے ذریعے مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، تو پوچھو تو صحیح آخر کون سے خاندان سے، کس سے اس کا تعلق ہے، کہاں سے آئی ہے. تو میں نے جب اس کی ذاتی معلومات حاصل کرنا چاہی تو آیت مبارکہ کا ٹکڑا پڑھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لوگوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگر ان کا جواب دیا رہے تو تمہیں ناگوار گزرے. اور میں کہ میں خاموش ہو گیا، چلتا رہا یہاں تک کہ شہر آ گیا. شہر میں ہم سے پہلے بھی حاجیوں کا ایک اور قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا. ہم لوگ بھی جب آگے بڑھے تو میں نے پوچھا کہ آپ شہر میں کس کے پاس جانا چاہیں گی تاکہ ہم وہاں تک آپ کو پہنچا دیں. تو کہنے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، آیت کا ٹکڑا پڑ دیا کہ مال اور اولاد یہ سب کے سب دنیا کی زینت ہیں. سمجھ گئے کہ یہ اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتی ہیں. تو پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، تو پھر آیت کا ٹکڑا پڑ دیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. سمجھ گئے کہ یہ تو اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم اسماعیل اسحاق ہیں. قافلے کے جب قریب پہنچے تو قافلے والوں کے اندر سے جب دوسرا قافلہ آتا ہوا قریب دکھائی دیا، کچھ افراد آئے اور پوچھنے لگے، کہا کہ ہماری والدہ بھی گم شدہ ہیں، کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں آئی. معلوم ہوا کہ یہ بیٹے ابراہیم اسماعیل اسحاق دوسرے قافلے میں پہلے سے پہنچے ہوئے منتظر تھے کہ ہماری والدہ آنے والے کسی دوسرے قافلے کے ساتھ آ رہی ہوں گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ عجیب و غریب خاتون ہیں. ابھی میں حیران ہی تھا تو اس خاتون نے اپنے بچوں کو اشارہ دیا اور کہنے لگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. آیت کا ٹکڑا پڑا تو بچے فوراً چل پڑے تاکہ کھانے پینے کا انتظام کریں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہمیں کھانا وانا نہیں کھانا، ہم تو آگے جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑ دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اتنے میں بچے پھل فروٹ جو بھی اپنے قافلے میں چیزیں تھیں لے کر حاضر ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں حیران تھا، میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ عورت عجیب و غریب گفتگو کرتی ہے کہ ہر چیز کا جواب قرآن کریم سے دے رہی ہیں. ہم تو حیران ہو گیا کہ جو بات کرو اس کے موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی آیت کا ٹکڑا پڑتی ہیں کہ سوال کرنے والا جواب کو سمجھ لیتا ہے. تو اس پر ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری والدہ ماجدہ ہیں، حافظ قرآن ہیں اور عالمہ ہیں، اور 20 سال سے ان کے اوپر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ انہوں نے ایک موقع پر پڑھ لیا کہ انسان جو گفتگو کرتا ہے اس کا آخرت میں اس کو حساب دینا پڑے گا. آج سے 20 سال پہلے، اس 20 سال کے عرصے سے انہوں نے دنیا کی گفتگو کرنا ہی چھوڑ دی، ہر چیز یہ قرآن و حدیث کی زبان سے کرتی ہیں. ایسا عجیب انداز کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، ہر چیز کا جواب وہ قرآن کریم کی آیت سے دینے والی بن گئی. وجہ کیا بنی؟ کہ یہ احساس دل پر غالب ہو گیا کہ میں جو گفتگو کہہ رہی ہوں، جو بات کہہ رہی ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی تلفظ کرتا ہے، جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے، تو ہمارے کاتبین، ہمارے نگہبان، ہمارے نگران ان الفاظ کو نوٹ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر آخرت میں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. کہا کہ 20 سال سے ہماری والدہ کے اوپر یہ خوف ایسا طاری ہوا ہے کہ انہوں نے عام گفتگو کرنا ہی چھوڑ دی. ہم اور آپ اگر اس چیز کو جان لیں اور یہ احساس ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو پھر اس صورتحال میں کم از کم انسان ان بڑے بڑے گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، فحش کلام ہو گیا، بد اخلاقی کے جملے ہو گئے، طنزیہ کلام اور طرح طرح کے دل آزاریاں کہ جس میں دوسرے کے دل پر آرے چلا دیے جاتے ہیں اور تانے دے کر، احسان جتا کر اگلے کو بالکل حقیر کر دیا جاتا ہے. تو انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرا ہر ہر جملہ، ہر ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، کل کو مجھے سارے جواب دینے پڑیں گے. حتیٰ کہ دنیا میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کسی دوسرے مالدار کو کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بسا اوقات انسان حسد کی آگ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ارے حرام کی آمدن ہے، حرام کی کمائی ہے، اسی طرح لٹاتے ہیں یہ لوگ. اگلے کو پتہ بھی نہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ حرام کی آمدن ہے اور حرام کی کمائی، اسی طرح لٹاتے ہیں یہ لوگ. یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہو جاتا ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی حرام آمدن کو ثابت کرو, گواہی شہادت لاؤ کہ تم نے میرے فلاں بندے کو فلاں وقت میں کہا تھا کہ حرام کی آمدن وہ کماتا ہے, لاؤ گواہی شہادت پیش کرو کہ اس کی آمدن حرام کی ہے اور وہ حرام طریقے سے اس کو خرچ کر رہا ہے. انسان بہت معمولی سمجھتا ہے کہ جس کے بارے میں جو دل چاہا کہہ دیا, لیکن ایک ایک لفظ جچا تلا کہنے والا اس کی تو آخرت میں پھر بھی بچت ہو جائے گی, لیکن جو بات بات پہ جھوٹ بولتا رہا, طنز کرتا رہا, تانے دیتا رہا, دل آزاری کرتا رہا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا, تو پھر یہی وہی حال ہوگا کہ پھر منہ کے بل انسان جہنم میں گریں گے. تو فرمایا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے. الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے اور اس زبان کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے استاد محترم تھے حضرت میاں صاحب, بہت اللہ والے انسان تھے, درویش خدا مست تھے. اللہ والوں کو تو ویسے ہی آخرت کی فکر لگی رہتی ہے ہر چیز میں. تو ایک موقع پر حضرت سے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے, ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو گھر سے اشرفیوں کی تھیلی لے کر چلا ہو, منزل تک پہنچنے سے پہلے اکثر و بیشتر زیادہ تر اشرفیاں اس کی ذات راہ میں خرچ ہو چکی. اب اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے چند اشرفیاں ہیں, انہی کو کارآمد بنا کر تو فرمایا کہ وہ آخر منزل تک پہنچنا چاہتا ہے. تو جس طرح وہ شخص ایک ایک اشرفی کو بڑے سنبھال سنبھال کے خرچ کرتا ہے, کم سے کم کوشش کرتا ہے کہ خرچہ ہو تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں, کسی کے سامنے بھیک مانگنا نہ پڑے اور فقر و فاقہ برداشت نہ کرنا پڑے. تو فرمانے لگے بھائی ہماری مثال تو اسی شخص کی سی ہے کہ زندگی کا زیادہ حصہ گزر گیا, وہ قیمتی لمحات, قیمتی شب و روز, جو قیمتی زندگی کا سرمایہ بطور اشرفی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی تھی, فرمایا کہ زیادہ تر تو ہمارا وہ غفلت میں گزر گیا. اب زندگی کا تھوڑا سرمایہ باقی ہے, منزل دور ہے, اب اس سرمایہ کو بڑا بچا کے لے کر چلنا ہے آگے تاکہ منزل تک صحیح انداز میں پہنچ جائیں. تو یہ اوقات, یہ لمحات, یہ زندگی کے شب و روز, فرمایا کہ منزل ہمارے لیے قیمتی اشرفیوں کے ہیں کہ زندگی کا زیادہ حصہ گزر گیا, اب جو زندگی کا تھوڑا حصہ باقی ہے اس وقت کو قیمتی بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ دن میں بھی زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع ہو جائے اور رات میں بھی آخرت کا سرمایہ جمع ہو جائے. تو یہ جو تھوڑی مدت باقی ہے اس کو بہترین انداز سے خرچ کر کے آخرت کا جتنا سرمایہ جمع ہو کے منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے. تو فرمایا کہ اسی میں نجات. حقیقت یہی ہے کہ بندے کو اگر یہ احساس دامنگیر ہو تو پھر اس صورتحال میں پھر اپنے لمحات کو, اوقات کو, اور وہ محفل کے اندر بیٹھ کر غیبت چغلی کرنے کے بجائے, لا یعنی فضول بحثوں کرنے کے بجائے اور آلتو فالتو تبصروں کے بجائے, پھر انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر ہوا کرتی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے ہر وقت. تسبیح کی ایک خاصیت بڑی پیاری ہے کہ اس کو مذکرہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو یاد دلاتی ہے. ویسے انسان اگر بیٹھا ہو تو عام طور پہ ذکر کے لیے زبان جاری نہیں ہوتی, لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں جب تسبیح ہو خود بخود ہاتھ جب چلیں گے آپ کی زبان پر خود بخود اس کی برکت سے ذکر اللہ جاری رہے گا, کلمہ طیبہ ہوتا رہے گا, درود شریف, استغفار, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا دیگر کلمات خود بخود اس تسبیح جہاں ہاتھ پہ چلی وہاں زبان ذکر اللہ میں چلنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ والوں کا تو یہی حال ہوا کرتا ہے کہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تسبیح ہوتی ہے کہ جب فرصت میں ہے تو بس اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اور تسبیح کا پڑھنا بھی باقاعدہ صحابہ کا عمل ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے پاس کھجور کی گٹلیاں رکھی ہوئی تھیں, بعض صحابہ نے چھوٹی کنکریاں جمع کر کے رکھی ہوئی تھیں باقاعدہ تعداد منتخب کر کے, جب وہ یہاں سے گن کے وہاں ڈالتے رہتے, یہاں سے گن کے وہاں ڈالتے رہتے, جب یہاں سے وہاں پوری ہو جاتی تو ان کے خادم پلٹ کر واپس اس کی جگہ بدل دیا کرتے تھے. بعض خواتین کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے کھجور کی گٹلیاں باقاعدہ مخصوص تعداد کے اندر گن کر رکھی ہوئی تھی, اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بطور تعداد مکمل کرنے کے انہوں نے اپنے پاس ذخیرے رکھے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی تسبیح انسان کے پاس ہو اور وہ ہاتھ میں جب ہوتی ہے تو انسان لا یعنی گفتگو کرنے کے بجائے پھر ذکر اللہ میں مشغول اور مصروف رہا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی, فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی, کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ تانا دینے والا ہوتا ہے, نہ ہی وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے, نہ ہی وہ فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے, نہ ہی وہ بد اخلاقی والی بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے. چار چیزوں کی آپ نے نفی فرمائی کہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تانا دینے والا ہو, لعنت کرنے والا ہو یا فحش گفتگو کرنے والا ہو یا بد اخلاقی کے بول بولنے والا ہو. لعان طعان, لعن تان کرنے والا, بات بات کے اوپر گالی بکنے والا, تانے دینے والا, لعنت کے بول بولنے والا اور فحش گفتگو کرنے والا, ان چاروں چیزوں کی آپ نے نفی فرما دی کہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تانا دینے والا ہو. تانا کہا جاتا ہے کہ انسان دوران گفتگو بات کرتے کرتے سامنے والے کو اس انداز سے نشانہ بنائے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور اس کا جو حال ہو, جو اس کی کیفیت ہو, جو اس کا معاملہ ہو, اسی چیز کو انسان نے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لپیٹ کر مارنا, بھگو کر مارنا. دوران گفتگو ایک جملہ چلتے چلتے ایسا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ گئی, اور یہ بظاہر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ساس اور بہو کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا تھا, انبن چل رہی تھی, لڑائی جھگڑا چل رہا تھا, تو کوئی خاتون ملنے آئیں, پوچھ لیا ساس سے کہ کیا بات ہے بہو, بہت زیادہ ناراض ہے. کہا بس ناچی ناچی پھر رہی ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, دو بول بول دیے, پتہ نہیں اسے ناچی ناچی پھر رہی, اور بول بھی کیسے بول دیے کہ اس کی باپ کو قصائی بنا دیا, ماں کو چوڑا چمار کا بنا دیا, چھوٹے چھوٹے دو جملے بولے, بہت گھنا انہیں. کہا میں نے تو خالی یہ بولا, پتہ نہیں کیوں ناچے ناچے پھر رہی ہے. فرمایا کہ زبان پر بچھو کا ڈنک لگا ہوا ہے کہ ڈس لیا, ڈنک مار دیا, اور پھر ان کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہ ہوئی کہ ہم نے کسی کو کچھ بول دیا اور کہا کہ ناچے ناچے پھر رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, جیسے میں نے کیا کہہ دیا ہو. تو بات یہ ہے کہ انسان تانا وہی دے گا جس میں ایمان کی کمی ہوگی, جس میں ایمان کامل درجہ کا ہوگا. لیس المؤمن بالطعان, اہل ایمان کی شان نہیں کہ وہ تانا دینے والے ہوں, بات کو لپیٹ کر مارنے والے ہوں, دوران گفتگو جملہ کسنے والے ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ دو بدو باقاعدہ آمنے سامنے ترکی بترکی مقابلہ چل رہا ہے, تو میں میں ہو رہی, وہ تو جھگڑا کہلاتا ہے, گالم گلوچ اس میں ہوتی ہے. لیکن تانا یہ ہے کہ انسان بڑے عجیب انداز سے ایسی بات مار دے اگلے کے منہ پر کہ اگلا آدمی تل ملا کے رہ جائے. تو فرمایا کہ اہل ایمان نہ تو وہ تانا دیا کرتے ہیں, ولا باللعان, اور نہ ہی وہ لعنت کرنے والے ہوتے ہیں. تانا ہو یا لعنت ہو یا اور دوسرا انداز ہو جس کے ذریعے کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, تو آپ نے بیت اللہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے گھر, اے بیت اللہ, تیری عظمت, تیرا تقدس, تیری عظمت شان بہت اونچی, بہت بلند و بالا, لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کی عظمت, تقدس, جس کی شان تجھ سے بھی زیادہ اونچی ہے, بلند و بالا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بیت اللہ سے زیادہ عظمت اور تقدس اور کس کا ہوگا. فرمانے لگے کہ وہ مومن کی ذات ہے, کہ مومن کی جان, مال, عزت اور آبرو اللہ کے نزدیک تیرے تقدس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے, تیرے عظمت شان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مومن کی ذات کو, اس کی جان, مال, عزت, آبرو کو گھٹاتا ہے, تو وہ ایسا ہے جیسے العیاذ باللہ اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھا دیا. اب یہ کسی کی عزت نفس مجروح کرنا کسی بھی شکل میں ہو, تانے کے ذریعے ہو, لعنت کے ذریعے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے, کوئی نافرمانی کی ہوگی, غلط کام کیا ہوگا, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزنش فرما رہے تھے. اسی دوران گفتگو آپ کی زبان سے لعنت کا لفظ نکل گیا کہ لعنت پڑے تجھ پر. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری, پھٹکار پڑے تجھ پر. تو لعنت کا لفظ جہاں زبان سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت سے اسی وقت وہاں آپ موجود ہوئے, آپ کے کانوں میں الفاظ پڑے کہ آپ نے, صدیق اکبر نے اپنے غلام کو لعنت کی ہے. فرمانے لگے لعانین والصدیقین, لعنت بھی دینے والے ہوں اور صدیقین بھی ہوں, حاشا وکلا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صدیق ہوں لعنت کرنے والے ہوں. تنبیہ فرمائی فوراً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب و غریب انداز سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے. آج صبح ہی درس میں وہ مضمون گزرا کہ کوئی بھی اعلیٰ اور بالا ہو, جس کو اللہ پاک نے طاقت اور قدرت و قوت دی ہو, تو اپنے ماتحت کے اوپر کبھی بھی ظلم و ستم نہ کرے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، وہ بڑا ہے، وہ ہر چیز کا آخرت میں حساب لے گا، روز محشر میں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. تو اسی کے ذیل میں وہ حدیث مبارک بھی آئی تھی کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے غلام کی کسی بات پر پٹائی لگا رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، دیکھا سامنے ابو مسعود اپنے غلام کی بے تحاشا پٹائی لگا رہے ہیں اور غصے میں آپے سے باہر ہیں. تو آپ نے وہیں سے آواز لگائی، فرمایا ابا مسعود اعلم، اے ابو مسعود جان لے، للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اپنے اس غلام پر قدرت رکھتا ہے. تو آج اس کو مار رہا ہے، پٹائی لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، کل کو وہ تیری اسی طرح بے دردی سے پٹائی لگوائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جیسے میرے کان میں پڑا، میں نے آواز تو جانی پہچانی محسوس کی، میں سمجھ گیا کہ یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آؤ دیکھا نہ تھا، جلدی سے کہا کہ میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اتنے میں آپ پاس پہنچ گئے، فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے لفحت کا نار، اللہ کے عذاب کی آگ تجھ کو لپیٹ لیتی. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ خالی اس کو لعنت کا کلیمہ کہا تھا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آپ نے فرمایا لعانین و صدیقین، لعنت بھی کریں وہ صدیق بھی رہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے برجستہ فوراً اسی وقت کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، باقی اور جو غلام تھے ان کو بھی آزاد کر دیا. وہاں حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ آئندہ پھر میں نے کبھی بھی کسی غلام کو ہاتھ تک نہیں لگایا اس للکار کو سن کر کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنی تم اپنے اس غلام پر قدرت رکھتے ہو. فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی غلام کو ہاتھ تک نہ لگایا. اور یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی تنبیہ ہوئی کہ صدیق بھی ہوں لعنت بھی دیں، یہ دونوں چیزیں آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا، حضرت صدیق اکبر نے بھی فوراً اس غلام کو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مومن نہ تو اس کی زبان سے تانے نکلتے ہیں نہ ہی اس کی زبان سے لعنت نکلتی ہے. لیس المؤمن، فرمایا کہ مومن کو یہ شان نہیں کہ وہ تانے دینے والا ہو لعنت کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، وہاں سے پھر اس کو واپس پلٹایا جاتا ہے، وہ واپس آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے. یہ جو کفار ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان پر تو اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کو بھی لعنت، اہل ایمان کی بھی لعنت. قرآن کریم اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. لیکن کسی غیر مستحق پر لعنت کی ہو، قافلہ جا رہا تھا، ایک اونٹ تھا جو ذرا سست چل رہا تھا، چلتے چلتے صحابی نے اس کو ذرا برا بھلا کہا، اونٹ کو کوسا اور اس میں لعنت کے الفاظ کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے الگ کرو، اس کو ملعون کہہ دیا گیا، یہ ہمارے قافلے کے ساتھ اب نہیں چلے گا، چنانچہ اس کو ذبح کر دیا گیا. تو فرمایا کہ لعنت کے الفاظ اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس پلٹ کر آتے ہیں، تو جس پر لعنت کی گئی تھی اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت اس پر اتر جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پلٹ کر اسی شخص کے پاس آتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ نکالے تھے. الامان والحفیظ، خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، لعنت کر رہا تھا کسی اور پر لیکن سامنے والا اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو فرمایا کہ لعنت پلٹ کر اسی شخص پر آ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہے. اسی طرح فرمایا کہ مومن فاحش نہیں ہوتا، فحش گفتگو، بیہودہ گفتگو اور گندی زبان استعمال نہیں کرتا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وللبذی، بد اخلاقی کے بول نہیں بولتا، بدگوئی نہیں کرتا، اس کی زبان سے نکلنے والے بول میٹھے بول ہوتے ہیں، محبت کے بول ہوتے ہیں، اپنائیت کے بول ہوتے ہیں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. زبان شیریں ملک گیری، زبان میٹھی ہوگی، چہرے پر تبسم ہوگا، خندہ پیشانی ہوگی، سامنے والے سے محبت کے ساتھ ملے گا، وہ ہمیشہ محبت کی یادیں لے کر اپنے ساتھ واپس پلٹے گا. لیکن تھوڑی سی ملاقات ہوئی، دو جملے تنزیہ بول دیے، تو اگلا آدمی ہمیشہ اس کو برے انداز سے یاد رکھے گا. یہ جب انسان پر خود بیتتی ہے پھر اس وقت انسان کو یاد رہتا ہے، بسا اوقات مدت گزر جاتی ہے لیکن وہ تنزیہ جملہ، وہ تنزیہ بول، وہ چپتے ہوئے کلمات وہ ہمیشہ انسان کے دل میں چپ جاتے ہیں کہ فلانے موقع پر فلانے نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ بدگوئی کرے, برے القاب یا برے الفاظ اپنی زبان سے نکالے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا جائے, اور سخت موقع آ جائے اس موقع پر بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو صبر و تحمل کا موقع سے گزارا جائے. عام طور پہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے, آپے سے باہر ہوتا ہے, تو اسی وقت پھر انسان کے غصے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے کہ برائی ہے. غصے میں آپے سے باہر ہوا تو ماں بہن کی گالیاں زبان پر لے آیا, اور پھر وہ اول فال زبان سے نکالنا شروع کر دی کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی. تو فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں, چاہے غصہ ہو چاہے حالت اعتدال ہو, اس کی زبان سے ہمیشہ خیر اور مثبت چیز نکلنی چاہیے. اگر اس کی زبان سے گند نکل رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہے. اور پھر آپ نے تعلیم بھی دی کہ نرمی کو اپناؤ اور سختی اور شدت سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو جتنا زیادہ نرمی کو اپنائے گا, اپنے مزاج کے اندر تحمل پیدا کرے گا اور برداشت کا ملکہ اپنے اندر پیدا کرے گا, تو موقع آنے پر جیسا مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امتحان کے موقع پر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے. فرمایا کہ بلی اس کو اچھی طرح مانوس کر کے اس طرح بٹھانا سکھا دیا کہ اس کے اوپر چراغ رکھ کے روشن کر دیا جائے, تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا کہ یہ ایسی سدھری ہوئی بلی ہے, اس کو اتنا مانوس کیا گیا ہے, اس کو جہاں بٹھا دیا جائے اس کے سر پر چراغ رکھا جائے, چراغ روشن کر دیا جائے, جنبش نہیں کرتی. تو فرمایا کمال تو تب ہے جب بلی بیٹھی ہوئی ہو, سر پہ چراغ جل رہا ہو, سامنے چوہا آ جائے اور وہ حرکت نہ کرے, تب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ منجی ہوئی بلی ہے. لیکن جہاں اس نے چوہا دیکھا, چھلانگ لگا کر چوہے کی طرف لپک گئی, معلوم ہوا کہ امتحان میں فیل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ موقع پر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں کتنی برداشت ہے. اس کی زبان سے فحش الفاظ نکل رہے ہیں, بد اخلاقی والے بول نکل رہے ہیں, طنز اور تانے اور احسان جتانے والی باتیں نکل رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان میں فیل ہے. عام حالات میں تو سارے ہی اچھے دکھائی دیتے ہیں. غصے کے وقت برداشت سے کام لینے والا ہو, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. فرمایا کہ وہ کیا پہلوان جو دوسرے کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے, یہ طاقت نہیں. اصل طاقت اور اصل قوت اور زور بازو یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت انسان آپے سے باہر ہو رہا ہے, تیش میں آ رہا ہے, اور اسی وقت شیطان کی بھی نقل و حرکت سب سے زیادہ تیز ہوا کرتی ہے. یہ آگ لگا رہا ہوتا ہے, آگ کے اندر پیٹرول چھڑکنے کے کام انجام دے رہا ہوتا ہے. وہ جو مضمون آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ سے شیطان نے فرمائش کی تھی کہ اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میری توبہ قبول فرمائے, تو حضرت موسیٰ کریم اللہ بہت خوش ہوئے کہ ابلیس کو توبہ کی طرف توجہ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کی, بات چیت کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ماننے والا سدھرنے والا نہیں, لیکن پھر بھی آپ اس کی سفارش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک شرط ہے. میں نے اس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں, اس نے سجدہ نہ کیا, تو آج یہ شرط رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آدم نہ صحیح, ان کی قبر موجود ہے, میرے حکم سے آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے, میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بہت خوش ہوئے کہ چلے یہ تو بہت چھوٹی سی شرط ہے, ایک سجدہ کرے گا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی توبہ قبول ہو جائے گی, یہ بھی سدھر جائے گا, پوری دنیا کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. دوسرے وقت میں جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا ہوا, میری سفارش کی, فرمایا کہ ہاں کی, اور اللہ تعالی نے ایک شرط رکھی ہے کہ تو اس وقت حضرت آدم کو سجدہ تو نے نہ کیا, لیکن اب تو حضرت آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے, اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے. تو یہ جملہ سننا تھا کہ پیچ و تاب کھا کے آگ بگولا ہو کے اچھلتا ہوا کودتا ہوا دور بھاگ گیا. جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا واپس آیا, کہا کہ جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا, اب جب وہ مردہ ہو چکے میں ان کی قبر کو جا کے سجدہ کروں, وہی سرکشی وہی ڈھٹائی. لیکن کہا کہ اے موسیٰ, آپ نے میری بات اللہ تک پہنچائی اور میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کی, لہٰذا اس احسان کا بدلہ میں بھی احسان کی شکل میں چکانا چاہتا ہوں, اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ موقع ایسے ہیں جس میں میرا وار بہت کارگر ثابت ہوتا ہے, لہٰذا یہ راز میں آپ کے سامنے فاش کرتا ہوں کہ اگر ان موقعوں کے اندر جن میں میرا وار چلتا ہے اگر آپ کو بتا دوں تو آپ چوکن نہ رہ سکیں گے. ان میں سے پہلی بات اس نے بتائی تھی کہ جب بندہ مومن اور آدم کا بیٹا غصے میں ہوتا ہے
تو کہا کہ میں اس کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی خون کی جو رگیں ہیں اس میں میں گردش کرتا ہوں، دوڑتا ہوں دوڑتا ہوں اس تیزی کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ اس کے وجود میں خون گردش کرتا ہے، اور میں اس کے اندر آگ بھڑکاتا ہوں، غصے کی آگ بھڑکا کے اس سے وہ کچھ کرا لیتا ہوں جو عام حالات میں وہ نہیں کرتا. اور دوسری چیز بتائے کہ جس وقت کوئی مجاہد رہا ہے، خدا میں نکلتا ہے، کوئی اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے دین کے راستے میں نکلتا ہے، گھر بار سے بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کسی بھی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو میں اس کے دل میں اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، گھر والوں کی، ماں باپ کی اور علاقے کی محبتیں ڈالتا ہوں ڈالتا ہوں ڈالتا ہوں، اس قدر محبتیں تازہ کرتا ہوں کہ وہ راہ خدا سے واپس پلٹ کے بھاگ جاتا ہے، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، یا جس نیک مقصد کے لیے نکلا تھا بیوی بچوں کی یاد میں اس کو مشغول کر کے واپس لے آتا ہوں. اس وقت بھی یہ میرا نسخہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی محبت اس کو واپس کھینچ لاتی ہے، وہ ادھورا واپس آتا ہے. اور تیسرا اس نے بتایا کہ جب کبھی کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں جمع ہوتا ہے، میں ایک دوسرے کا سفیر بن جاتا ہوں، مرد کے دل میں عورت کی، عورت کے دل میں مرد کی محبت ڈال کے ان دونوں کے مکالے کرا دیتا ہوں. یہ تنہائی میں جہاں کوئی اجنبی مرد اور عورت جمع ہوں گے، میں ایک دوسرے کے اندر میلان پیدا کرتے 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 میں گناہ کے اندر ان کو مبتلا کرا دیتا ہوں. حقیقت یہی ہے کہ غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے. جس طرح پورے وجود میں خون گردش کر رہا ہے، اسی انداز سے انسان کے نبی شیطان کی پوری ایک کاروائی اور کوشش ہوتی ہے کہ اس غصے کے اندر اسے وہ کچھ کرا لیا جائے جو عام حالت میں وہ نہیں کرتا. پھر ہوتا بھی یہ کہ غصے میں بڑے بڑے وہ معاملات کر جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے، بڑی بڑی قسمیں کھا جاتا ہے، اور مسا اوقات گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا. پھر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے غصے میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، مجھ سے غصے کے اندر میں اپنے قابو میں نہ رہا، آپے میں نہ رہا. اس وقت تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے. اکثر اور بیشتر فتوے لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ طلاق تو میں نے بیوی کو غصے میں دی ہے. تو ہمارے استاد تھے، پوچھا کرتے تھے بھائی کبھی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے کہ بیوی کو لے جائے ساحل سمندر پر، وہاں اس کو کھلائے پلائے، موج مستیاں کرے، اس کے بعد پھر بیوی کو طلاق دے دے؟ کوئی پاگل ایسا ہوگا؟ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے، یہ کوئی حجت تھوڑی ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی. اس وقت میں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، غصے کے اندر کیا قدم مجھے آگے بڑھانا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ نرمی کے پہلو کو اپناؤ، ہمیشہ نقصانات سے بچو گے. تو غصے کی حالت ہو، اپنے جذبات کو انسان قابو میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا، فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی آتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے. انسان کے اندر نرمی ہو، پھول صفت ہو، مشفقانہ مزاج ہو، تو وہ ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ قابل محبوب، قابل محبت ہوا کرتا ہے، ہر ایک کا محبوب ہوا کرتا ہے، چھوٹے بڑے سبھی اس سے والہانہ محبت کیا کرتے ہیں. لیکن انسان اپنے زبان سے تو کانٹے اور دوسرے تیسرے نشتر اور خنجر اس طرح سے زبان کو چلائے اور پھر کہے کہ میری اولاد میری نہیں مانتی، میرے بھائی میری نہیں مانتے، میرے دوست میری نہیں مانتے، معاشرے میں کوئی میرا اپنا نہ رہا، تو جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر وہ پھول صفت بن جائے گا تو پرکشش بنے گا، سب اس کے آس پاس رہیں گے، لپٹیں گے، محبت سے اس کے ساتھ چلیں گے، اور آس پاس والے جن کی زندگیاں اس سے وابستہ ہیں وہ سب بھی مطمئن اور خوش ہوں گے، پرسکون ہوں گے. لیکن یہ تو کانٹے بکھیرے اور نشتر چبوئے اور پھر امید رکھے کہ پھر بھی سارے لوگ مجھ سے جڑے رہیں، ملے رہیں اور سب مجھ سے محبت کے برتاؤ کریں، تو یہ تو پھر خود اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار کر پھر یہ اس کو تدارک چاہے تو یہ تو نقصان والی بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کسی چیز کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے الا زانا، اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے، حسن آ جاتا ہے. اور ولا ينزع من شيء الا شانا، جس چیز سے نرمی کو نکال لیا جائے اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں جو بد مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا بد مزاج قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. بد اخلاق قسم کے جو لوگ ہیں تو لوگ ان سے پھر دور رہتے ہیں کہ یار اپنی عزت کو بچاؤ، نہ جانے کب کون سے موقع پر کیا سننے کو مل جائے، عزت کا فالودہ بن جائے، تو لوگ اپنے آپ کو پھر دور رکھتے ہیں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. لیکن جس کسی کے پاس جانے میں محبت ملتی ہے، مٹھاس ملتا ہے، اپنائیت ملتی ہے، تو اس کے پاس جھمگٹا رہتا ہے، سارے پھر اس کے آمد پر خوش ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو اگر انسان صحیح معنوں میں نرمی کے ساتھ آراستہ کرے اور عین امتحان کے موقع پر اپنے آپ کو کامیاب بنا کر دکھائے کہ تیش کا موقع ہو، غصے کا موقع ہو، یا اپنی مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آ گئی، اس وقت وہ برداشت سے کام لے اور اس موقع پر بھی زبان سے وہی چیز نکالے جو اس کی عقل جس کا تقاضا کر رہی ہے، اس وقت پھر وہ سمجھ لو کہ امتحان کے اندر کامیاب ہے، دل کی اس کی حالت بہتر ہے، اور پھر اس موقع کے اندر اگر برداشت سے کام لے رہا ہے تو انشاءاللہ آگے وہ بڑے نقصانات سے بچا رہے گا، ورنہ تو غصے کے اندر انسان بہت کچھ زبان سے نکال کر آگے پھر نقصانات بڑے بڑے بھگتتا ہے، بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، نقصانات آ جاتے ہیں، دشمنی انسان مول لیتا ہے. غرض یہ کہ زبان بہت معمولی سے ایک وجود کا حصہ ہے لیکن بہت اہم ترین حصہ ہے. اس زبان کو اگر صحیح انداز سے استعمال کیا جائے، ہمیشہ محبت کے بول، میٹھے بول، طریقے کی گفتگو، اور ہر وہ کلمہ، وہ تلفظ، وہ کلام انسان زبان سے نکالے کہ جس کا آخرت میں جواب دینا آسان ہو. بعض بزرگان دین کا تو یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی گفتگو اجمالی طور پر لکھ لیا کرتے تھے، میں نے کس کس سے کیا کیا بات کی، رات کو پھر وہ اپنا معائنہ کیا کرتے تھے، آج جو میں نے گفتگو کی ہے تو میرے نام اعمال میں یہ جو میری گفتگو درج ہوئی ہے تو اس میں کون کون سی گفتگو ایسی ہے جو قابل مواخذہ ہے، کس کس میری گفتگو پر میرا مواخذہ ہوگا آخرت میں، یہ تو اللہ تعالی نے یہیں پر بتا دیا اور ایک انداز دے دیا کہ نیکوکاریاں کرو گے، نیکی کرو گے، نیکوکار بنو گے تو آخرت کی منزلیں تمہارے لیے آسان ہیں، بدکاری کرو گے تو آخرت کی منزلیں تمہارے لیے مشکل ہیں. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا وہاں کے حساب لیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب اور جائزہ لے لو. ایئرپورٹ پر جب انسان جاتا ہے، معلوم ہے کہ میرے اس ٹکٹ کے اوپر اتنا وزن لے جانے کی اجازت ہے، تو پہلے وہ اپنے گھر پہ بھی تول لیتا ہے، وہاں تو بعد میں تول ہوگا، اس سے پہلے یہاں تول لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے اوپر مشکلات کھڑی ہو جائیں، جرمانہ بھرنا پڑ جائے. تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لے لو کہ جو میں دنیا کی زندگی گزار رہا ہوں وہ زندگی کیسی ہے، بھلی ہے کہ بری ہے، اور میرا انداز گفتگو، میرا طور طریقہ، میرا رہن سہن کے رنگ و ڈھنگ، یہ شریعت کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں، اور کس انداز سے میں جی رہا ہوں، کس انداز سے مجھے لوگوں کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کرنے چاہیے، کیا سلوک اختیار کرنے چاہیے. غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا. انسان اس انداز سے رہے کہ دنیا زمانے کے کھیل بکھیڑے ہوں، غم جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا. انسان ہر ایک سے محبت کے برتاؤ رکھے، طریقے سے انسان زندگی بسر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا چلے، بسا اوقات زبان کا ایک چھوٹا سا جملہ اگلے آدمی کے اوپر بہت بھاری پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک چھوٹا سا جملہ اگلے آدمی کے لیے بہت نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمیشہ خیر کا کلمہ انسان زبان سے نکالنے کی کوشش جاری اور ساری رکھے، اپنی زبان کو پہلے تولو پھر بولو کا عادی بنا لے، تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کو اپنے کہے پر پچھتانے کی نوبت نہیں آئے گی. بزرگ گزرے ہیں، اپنے وقت کے حاکم تھے اور شاہی خاندان سے تعلق تھا، شیخ حمید الدین قریشی اپنے وقت کے اندر حکمرانی کرتے تھے. ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا، دوپہر کے وقت وہاں آرام کرنے کے لیے جاتے، لہلہاتا ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، اور عجیب و غریب اس میں نعمتیں ہیں قسم قسم کی، اور اس کے بیچ و بیچ ایک عالیشان محل ہے، اور اس محل کے اندر ان کے دوپہر میں آرام کا انتظام ہوتا تھا. ایک لونڈی تھی ان کی، زینت نام کی، اس کی ذمہ داری تھی کہ دوپہر کے وقت سلطان حمید الدین جب یہ آرام کے لیے آتے تو اس سے پہلے اس کے سارے بستر تیار کر کے، نرم نرم خوبصورت شاہی بستر بچھا کر تیار کر لیا کرتی تھی. ایک دن قسمت سے کچھ تھکی ہوئی تھی، بستر تیار کر کے جب بچھا دیا تو سوچا کہ شاہی بستر ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح اس پہ لیٹنے میں کیسا لگتا ہے. تھوڑی دیر اس پر لیٹی تو بڑا نرم گرم اور بڑا مزیدار گدا تھا، آنکھ لگ گئی. سلطان حمید الدین قریشی اپنے وقت مقررہ پر جب دربار میں اپنے اس محل میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہی بستر کے اوپر ایک کنیز اور ایک معمولی لونڈی جس کی خدمت جھاڑ پھوس صفائی ستھرائی پر جو بطور ماسی کے وہاں معمور تھی وہ اس شاہی بستر کے اوپر سو رہی ہے. بہت غصہ آیا، وہ ناگوار ہوا گزرا کہ اس کی یہ جرات اور بے باکی کہ یہ ہمارے بستر پر بغیر اجازت پڑی سو رہی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر لیٹی تھی لیکن تھکی بھی تھی، تو اس میں ایسا مزہ آیا کہ آنکھ لگ گئی۔ حکم جاری کیا کہ اس کو اس جرم کی سزا میں 100 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ ہاتھ کے ہاتھ سزا کا اجرا ہونے لگا، جو جلاد تھا اس نے کوڑے چلانے شروع کیے، وہ اس کے جسم پر کوڑا مارتا وہ ہستی، دوسرا کوڑا لگتا پھر ہستی، تیسرا لگتا، تو یکے بعد دیگرے کوڑے لگتے جا رہے ہیں، رونے کے بجائے، چیخنے کے بجائے، واویلا کرنے کے بجائے، فریاد کرنے کے بجائے، بے ساختہ اس کے منہ سے ہنسی نکلتی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کی پٹائی لگوائی ہے، کوڑے کھا رہی ہے اور یہ ہنس رہی ہے اوپر سے۔ ڈٹائی بلوایا کہ اس کو لاؤ، ادھر بلا کے لاؤ۔ کہا کہ یہ ہنسنے کی کون سی بات ہے، تجھے کوڑے لگ رہے ہیں اور ہر کوڑے پر تو بے ساختہ ہنستی ہے، ہنسنے کا تو موقع نہیں۔ کہا کہ ہاں جی، بس خیال آیا کہ بے دھیانی میں، بے اختیار میں تھوڑی دیر لیٹی تھی، آنکھ لگ گئی، اس تھوڑی دیر بے اختیار یہاں سونے کی ایسی سزا ہے کہ 100 کوڑے کھانے پڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بے اختیار ہے، خود دیر تک اس بستر پر سوتے ہیں، ان کو کتنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بس وہ جملہ کس درد سے اس نے کہا تھا کہ وہ سوچ میں گم ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کہ بس یہ خیال آ گیا اور اس خیال نے مجھے ہنسا دیا کہ بے ارادہ، بے اختیار تھوڑی سی دیر سونے پر ایسے کوڑے پڑ رہے ہیں جسم کے اوپر، تو جو با اختیار بال ارادہ اس پر دیر تک سوتے ہیں ان پر کتنی کوڑے پڑیں گے۔ تو بس یہی جملہ ان کی قیام پلٹنے کے لیے کافی ہو گیا، سوچ میں پڑ گئے، دنیا کی رغبت اور سارے کھیل تماشے، آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی یہ تو میں دھوکے میں مبتلا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے سفر کیا اور ایک بزرگ کے پاس پہنچے، سید احمد، ان کے پاس پہنچ کر پھر اپنی تبدیلی کی اور اپنی اصلاح کی وہاں مرحلہ شروع کیا، اور اس کے بعد جو وقت کے بادشاہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو وقت کا ولی کامل بنایا۔ درویشی کی لائن اپنائی، پھر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ جو غیر مسلم تھے اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ وہ ایک کنیز کا جملہ کایا پلٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا۔ تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو اپنے غرور اور گھمنڈ میں احساس برتری میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک دن ایک تاتاری اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلنے کے لیے نکلا، غرور اور تکبر میں بالکل یعنی اپنے تکبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر مبتلا، گھوڑے پر جا رہا تھا، سر فخر سے بلند تھا، متکبرانہ انداز سے جا رہا تھا شکار کھیلنے۔ اتنے میں کوئی مومن مسلمان بزرگ اللہ والے بھی گزر رہے تھے، ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ اس کے ساتھ اپنا شکاری کتا بھی تھا تاتاری کے ساتھ۔ حقارتن کہنے لگا، تم بہتر ہو یا یہ میرا کتا بہتر ہے، تم زیادہ اچھے ہو یا میرا کتا زیادہ اچھا ہے۔ وہ تو حقارت چاہ رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے شرمندہ ہو کر بولے، نہیں نہیں تم بھی اچھے ہو، تمہارا کتا بھی اچھا ہے۔ تو اس نے تو حقارت کے طور پر بلا کر اور اس بزرگ کی توہین کرنا چاہی تھی، اور سوال کیا کہ بتاؤ تم زیادہ اچھے ہو یا میرا کتا زیادہ اچھا ہے۔ تو بزرگ بڑے اطمینان اور سکون سے گویا ہوئے جواب دینے لگے کہ اگر تو میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو انشاءاللہ میں تمہارے کتے سے زیادہ اچھا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو تمہارا کتا پھر مجھ سے بہتر ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں کتے سے بہتر، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو تمہارا کتا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ کہ جملہ تو اس نے سن لیا لیکن وہ ایمان سوچنے لگا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس نے پھر مطالعہ شروع کیا، معائنہ شروع کیا کہ ایمان کے اوپر اس نے کتابیں پڑھنا شروع کی کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ مسلمان کے نزدیک آخر ایمان ہے کیا چیز، کہ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو کتے سے بھی بدتر ہوں۔ مطالعہ کرتے 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 اللہ پاک نے نتیجہ یہ نکالا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ جب ایمان کے حقائق پڑھے، اسلام کی روشنیاں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ کے اس جملے کی برکت سے جو فرعون بنا جا رہا تھا، ایمان کی نعمت سے اس کو مالا مال فرما دیا۔ تو بسا اوقات ایک جملہ ہوتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے یہ بول، ہماری یہ زبان کے نکلے ہوئے الفاظ، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، بندوں کی نیت بھی دیکھتے ہیں، بندوں کی اعمال بھی دیکھتے ہیں، اور بندوں کے انہیں نیت اور اعمال کے مطابق پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو سنبھل کر چلنے والے ہیں، احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانے والے، اور اپنے بول کو میٹھے انداز میں استعمال کرنے والے، آخرت میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے فیصلے فرمائیں گے۔ امام رازی رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بھوکا پیاسا, بھوک کی شدت میں نڈھال چلا جا رہا تھا, کہیں صحرا سے گزر ہوا, جنگل سے گزر ہوا تو وہاں ریگستان دکھائی دیا, ریت کے بڑے بڑے تودے تھے. تو تھا کیونکہ شدید بھوکا, محاورہ بھی ہے کہ بھوکے سے پوچھو دو اور دو کتنے ہوتے ہیں, کہتے چار روٹی, کیونکہ دل دماغ پہ بھوک سوار ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کو روٹی اور بوٹی دکھائی دیتی ہے. تو یہ بھی بھوک کا مارا تھا, بھوکا پیاسا چلتا چلا جا رہا تھا, تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں ریگستان تھا, ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پڑے ہوئے تھے, تو بھوک لگ رہی تھی. تو ریت کے ٹیلوں کو دیکھ کر حسرت کی اور کہا کہ کاش کے یہ ریت کے ٹیلوں کے بجائے گندم کے ڈھیر ہوتے تو میں یہ سارے کے سارے گندم کے ڈھیر بھوکوں کو کھلا دیتا, بھوکوں کو بانٹ دیتا. نیت اچھی, الفاظ اچھے, کہ اگر یہ ریت کے ڈھیر, یہ سارے کے سارے گندم کی ڈھیریاں ہوتی تو میں سارے بھوکوں میں تقسیم کر دیتا. کوئی حرص و حوث نہیں, اپنی ذات کا کوئی مقصود و مفاد نہیں, بلکہ کہا کہ میں یہ سارے ڈھیر بھوکوں میں تقسیم کر دیتا. وقت کے پیغمبر اللہ پر اللہ پاک نے وحی بھیجی, فرمایا کہ فلاں بندے کو پیغام دے دو کہ فلاں موقع پر جنگل سے گزرتے وقت جو تم نے اپنی چاہت اور حسرت ظاہر کی تھی کہ اگر یہ ریت کے ڈھیر کے برابر میرے پاس گندم ہوتا تو میں بھوکوں کو کھلا کر ان میں تقسیم کر دیتا, فرما دے اس سے کہ ہم نے اتنا ہی اجر و ثواب تجھے عطا کر دیا جتنا ان گندم کے ڈھیر کو تقسیم کرنے پر عطا کیا جاتا ہے. صدقے دل سے ایک جملہ زبان سے نکال رہا ہے, صحیح تمنا کر رہا ہے اور اپنی اس تمنا میں سچا ہے, اللہ تعالیٰ کیا اس کے یہ بول قبول کر کے وہ گندم کے ڈھیر اور ڈھیر پورے خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیا گیا. کہ بندے تیری نیت سچی, تیرا جذبہ سچا, اگرچہ تو خود بھوکا اور پیاسا ہے لیکن تیری تڑپ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ سارے کے سارے گندم کے ڈھیر میری ملکیت میں ہوتے تو بھوکوں کو کھلاتا. فرمایا کہ تجھے اتنا ثواب ہم نے عطا فرما دیا, گویا کہ تو نے اتنے گندم کے ڈھیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. تو زبان کے بول اس پر بہت نازک معاملات ہیں, حساس معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو بندے میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. ایک بزرگ تھے, دریا کے کنارے پر مقیم تھے, تو وہاں ان کا سلسلہ تھا قیام کا, کشتی تھی جس کشتی کے ذریعے لوگ دریا کو عبور کرتے تھے. تو ایک موقع پر ایک شخص آیا, دریا کشتی جو کنارے پر بندی ہوتی چھوٹی سی, اس پر بیٹھ کے یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں باندھ دیا, وہاں سے کوئی آیا یہاں آگے یہاں باندھ دیا, تو وہ رستی وہ کشتی راستہ آر پار کرنے کے لیے اور دریا کو عبور کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو بزرگ وہاں اپنا ان کا پڑاؤ تھا, وہاں رہا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا کشتی میں دریا عبور کرنے کے لیے, تو اللہ والے انسان تھے, صاحب کشف تھے, تو فرمانے لگے کہ بیٹا اس وقت اس کشتی میں سفر نہ کرو, میرے دل میں کھٹک سی ہو رہی کہ خدا نہ خواستہ کشتی ڈوب جائے گی. تو کہہ نہیں اللہ خیر, کوئی مسئلہ نہیں اللہ مالک, یہ وہ بولا بیٹھا چلا اور آگے جا کے واقعہ دن کشتی ڈوب گئی. فرمایا تھا میرے دل میں کھٹک ہو رہی تھی لیکن معاملہ بہرحال ہو ہی گیا. کچھ زمانہ گزرا, پھر اسی طرح معاملہ ہوا کہ کشتی کنارے پر تھی, ایک شخص آیا سفر کرتا اور یہ دریا عبور کرنے لگا, تو فرمایا کہ بیٹا میرا دل کھٹک رہا ہے, اس وقت تم اس کشتی میں سفر نہ کرو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈوب جائے گی. سنگھ اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھا اور یہاں سے وہاں گزر گیا. بزرگ کو تعجب ہوا کہ پچھلے والے کو ٹوکا تھا وہ نہ مانا چلا گیا ڈوب گیا, اس کو بھی ٹوکا یہ نہ مانا چلا گیا پھر نہ ڈوبا. اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھے, یا رب پچھلے والے کو ٹوکا وہ تو ڈوب گیا, اس کو بھی ٹوکا یہ نہ ڈوبا, آخر وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا کہ دونوں نے میرے ساتھ گمان جو رکھا الگ الگ رکھا. پچھلے والے کو جب آپ نے ٹوکا تھا اس نے کہا اللہ مالک ہے, اس نے مجھے اپنا مالک تصور کیا, اپنے آپ کو مملوک تصور کیا, میں مالک ہوں اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہوں سو کروں, میں نے اپنے مملوک کو ڈبو دیا, وہ میری ملکیت تھا میں نے اس کو ڈبو دیا. لیکن دوسرے والے کو جب آپ نے کہا کہ مت جاؤ میرا دل کھٹک رہا ہے کہ ڈوب نہ جاؤ, تو اس نے کہا اللہ خیر کرے گا, اس نے میرے ساتھ خیر کا گمان رکھا, تو خیر کے گمان رکھنے والے کو ڈبونا پھر مجھے زیب نہیں دیتا, اس کو میں نے خیریت سے منزل تک پہنچا دیا. تو بظاہر دونوں جملوں میں معمولی سا فرق ہے, اللہ مالک ہے اور دوسرے نے کہا اللہ خیر کرے گا, اس نے کہا اللہ مالک ہے. فرمایا کہ میں نے مالک ہونے کے ناطے اپنی ملکیت کے اندر میرا مملوک تھا, میں نے اس کو ڈبو دیا, موت دے دی. اور جس دوسرے نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا, اس نے میرے ساتھ خیر کا گمان رکھا, لہٰذا میں نے اس کا خیر کا معاملہ کر کے اس کو دریا سے پار کرا دیا. تو بات یہی ہے کہ زبان کو انسان بہت محتاط استعمال کرے. ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر یہاں سے وہاں تک کسی کو انسان لے جا رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ آئیے چلے میرے ساتھ چلے میں وہاں تک چھوڑ دوں گا. فرمایا کرتے تھے کہ آئیے آئیے میرے ساتھ چلے میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا. چھوڑنا تو جدائی کے الفاظ ہیں, اور پہنچا دینا یہ منزل تک پہنچانے کے الفاظ ہیں. تو بزرگان دین تو جچے تلے الفاظ کو بہت محتاط انداز سے بولا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ زبان کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ہماری زبان سے میٹھے بول نکلیں, محبت کے بول نکلیں, اپنائیت کے بول نکلیں, اور اللہ کرے کہ ہمیشہ ہماری زبان ذکر اللہ سے تر بتر والی ہو, اور یہ زبان ہمیشہ اپنے میزان عمل کو بھاری بھرکم کرنے والی سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے اور الحمدللہ تملا المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملا آنی ما بین السماء والارض, فرمایا کہ زمین اور آسمان کے خلق سارے کے سارے اللہ پاک نے جو اپنے کلمات دیے ہیں ان کو پڑھنے والا اپنے نام اعمال کو بھاری بھرکم کرنے والا اور وزندار کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں نیکیوں میں لگائے, گناہوں برائیوں سے اللہ